أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج جمعۃ المبارک کے دن مجلس انصار اللہ یو کے کا سالانہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے اور اس میں شرکت کے لیے بعض یورپ کی دوسری مجالس کے نمائندگان بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. اسی طرح آج ہی موریشس کی جماعت کا سالانہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے اور امیر صاحب موریشس کا مجھے پرسوں خط ملا ہے جس میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ چونکہ آپ کا یہ خطبہ براہ راست موریشس میں سنا جا رہا ہوگا اس لیے ہمارے اس اجلاس جلسے کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند کلمات ہماری جماعت کو مخاطب کر کے بھی کہیں, اس سے جماعت کی حوصلہ افزائی ہوگی. جہاں تک جماعتی نظام کا تعلق ہے, خدا تعالی کے فضل سے وہ ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے. اس پہلو سے کہ پاکستان کی جماعتوں سے باہر پہلے وہ نظام جو پاکستان میں یا اس سے پہلے ہندوستان میں رائج تھا وہ تمام دنیا میں اس طرح تفصیل سے رائج نہیں ہوا تھا, بلکہ بالعموم دستور یہی تھا کہ جو مرکزی نمائندہ بطور مربی کسی ملک میں مقرر کیا جائے وہی امیر ہوا کرتا تھا, اور دراصل اسی کی وساطت سے مرکز سے ساری جماعت کا رابطہ رہتا تھا, یا بعض صورتوں میں عدم رابطہ کا بھی وہی ذمہ دار بنتا تھا. گزشتہ چند سالوں سے اللہ تعالی نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ سارے نظام عالم کو ہمگیر کیا جائے اور جماعت احمدیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی پائی جائے ایک ہی نظام کی لڑیوں میں منسلک ہو, ایک ہی اسلوب پر چل رہی ہو اور ملک ملک کا فرق نہ رہے. اس کے ساتھ ہی کچھ عرصہ پہلے ایک یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ مجالس مرکزیہ یعنی خدام الحمدیہ کے صدر اور انصار اللہ کے صدر اور لجنہ کی صدر, یہ تمام دنیا کے صدران نہ ہوں بلکہ ہر ملک کا صدر اپنے ملک کے لحاظ سے جواب دہ ہو اور وہی آخری ذمہ دار اس ملک میں ہو جس کا تعلق براہ راست خلیفہ وقت سے ہو, اور اس طرح ہر دنیا میں صدارت کا نظام بھی پاکستان کے صدارت کے نظام کے متوازی جاری ہو جائے, اور یہ نہ ہو کہ صدارتیں پاکستان کی صدارت کے تابع ان کی وساطت سے خلیفہ وقت سے رابطہ رکھیں. ان دونوں انتظامی تبدیلیوں کے نتیجے میں اللہ تعالی کے فضل سے جماعت میں غیر معمولی بیداری پیدا ہوئی اور نشو و نما کے لحاظ سے ایک ایسے دور میں داخل ہوئی ہے جو خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی امید افزا ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ جماعت کے ہر حصے، ہر شعبے اور ہر طبقہ زندگی میں بیداری پیدا ہو رہی ہے. اس کے نتیجے میں ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی ہیں، اور بعض عمراء پر اور بعض صدران پر اتنا بڑا بوجھ پڑا ہے کہ بعض دفعہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ رہنمائی کے لیے مجھے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعتی کام اس تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور جماعتی معاملات میں دلچسپی لینے والوں کی تعداد اس تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور پھر نئے نئے پروگرام بھی ملتے چلے جا رہے ہیں. تو کس طرح ہم ان تمام ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکیں گے؟ صرف ملکی سطح ہی پر نہیں، بلکہ ملک کے اندر مقامی سطح پر بھی بعض احمدیوں پر جب ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو وہ اس ذمہ داری کے تقاضوں کے خیال سے لرزتے ہیں اور بڑے ہی انکسار اور لجاجت سے خط لکھتے ہیں کہ ہم کیسے اس اہم ذمہ داری کو ادا کر سکیں گے. تو جہاں بیداری عام ہوتی چلی جا رہی ہے، وہاں ہوتی چلی جا رہی ہے، وہیں بیداری کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ذمہ داریاں بھی ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس پہلو سے میں نے سوچا کہ آج دو باتوں کی طرف تمام دنیا کے عمراء کو بھی اور صدران کو بھی اور اسی طرح ان تمام عہدیداران کو متوجہ کروں جن دو باتوں پر نظام جماعت کا انحصار ہے، اور اسی طرح باقی عہدیداران بھی اس نصیحت میں شامل ہیں. اگر وہ ان باتوں کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر کے ان سے منسلک ہو جائیں گے، زندگی بھر ان باتوں سے چمٹے رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ان کے سارے مسائل آسانی سے حل ہوں گے اور جماعت احمدیہ کے نظام کو چلانے کے متعلق کسی قسم کی بے وجہ کی فکر لاحق نہیں ہوگی. ایک فکر تو وہ ہوتی ہے جو ہر ذمہ دار آدمی کو ذمہ داری کے ساتھ ہی لاحق ہو جاتی ہے، وہ اس کا تعلق تو اس کی زندگی سے ہے، موت تک یہ فکر اس کو دامنگیر رہتی ہے. اور ایک فکر وہ ہوتی ہے جو بد انتظامی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. بس میں جس فکر کے دور ہونے کی خوشخبری دیتا ہوں وہ بد انتظامی کے دور ہونے کی فکر سے نجات کی خوشخبری دیتا ہوں، ذمہ داری کے فکر سے نجات کی خوشخبری نہیں، وہ تو ایک بری خبر ہوگی اگر میں دوں. تو ہر عہدیدار اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک فکر میں تو مبتلا ہے اور زندگی بھر مبتلا رہے گا. اس کا اس فکر میں مبتلا رہنا اس کی زندگی کی علامت ہے، اور اس کے اس فکر کے بڑھنے کی دعا کرنی چاہیے، کم ہونے کی نہیں. لیکن جہاں کام کے بوجھ بڑھنے کے نتیجے میں خلا رہ جاتے ہیں اور عہدیداران کی تربیت کی کمی کی وجہ سے پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ فکریں بہرحال دور ہونی چاہیے، اور ان کو دور ہونے کے علاج بھی سوچتے رہنا چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی فکروں سے ہمارے تمام عہدیداران کو آزاد کرے. پہلی بات تو اس مثال کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو غالباً پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اور آپ میں سے کئی نے حضرت چوہدری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ کی کتاب میں پڑھی بھی ہوگی. ایک موقع پر ان کی والدہ سے وائسرائے نے، ہندوستان کے وائسرائے نے یہ سوال کیا کہ مجھے بتائیے کہ کیا ایک چھوٹے سے گھر کا انتظام چلانا زیادہ مشکل ہے یا ایک ایسی عظیم سلطنت کا انتظام چلانا جو اس پر سورج غروب نہ ہوتا ہو. تو ان کی والدہ نے بڑے تحمل سے اور بڑی گہری فکر کے ساتھ جواب دیا کہ اگر خدا کا فضل شامل حال نہ ہو تو چھوٹے سے چھوٹے گھر کا انتظام بھی چلایا نہیں جا سکتا، چھوٹی سی چھوٹی ذمہ داری کو بھی ادا نہیں کیا جا سکتا، اور اگر خدا کا فضل شامل حال ہو جائے تو بڑی سے بڑی سلطنت کا انتظام چلانا بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ہر پہلو سے آسان ہو جاتا ہے، خود بخود چلنے لگتا ہے. کتنی گہری تقویٰ کی بات ہے جو صرف متقیوں کو نصیب ہو سکتی ہے، اور ایک عارف باللہ کا کلام ہے، اس کے سوا کسی کے ذہن میں ایسا خوبصورت، ایسا حسین، ایسا حقیقی جواب آ ہی نہیں سکتا. بس اس بات کو یاد رکھیں کہ جماعتی ذمہ داریاں بڑھنے کے نتیجے میں جہاں آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، وہاں اللہ سے تعلق رکھنے کے نتیجے میں اللہ تعالی کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں. اور وہ بندے جو خدا سے پیار کرتے ہیں اور خدا پر انحصار کرتے ہیں، ان کے کام خدا خود آسان کر دیتا ہے اور ان کے کام از خود روا ہو جاتے ہیں. اس لیے سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ کاموں کے بڑھنے کے نتیجے میں آپ خدا سے تعلق بڑھائیں اور اس پر انحصار کریں. اس کا برعکس بہت ہی خطرناک ہے، جہاں آپ یہ خیال کریں کہ گویا آپ کے زور پر کام چل رہے ہیں، وہاں ایک نفسانیت کا کیڑا داخل ہو جاتا ہے جو نیک اعمال کو کھانے لگتا ہے، اور وہیں کاموں میں خرابی کی بنیادیں پیدا پڑ جاتی ہیں، خرابی کے کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. اس لیے وہ لوگ جو خدا ہی پر توکل رکھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ سارے کام خدا کے فضلوں سے چلیں گے، وہ ہمیشہ دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے کام بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور بہتر ہونے کے نتیجے میں ان کو تکبر کی ٹھوکر نہیں لگتی بلکہ انکسار بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی ہے. اس کے لیے دل میں زیادہ تشکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے رد عمل کے نتیجے میں پھر خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوتا ہے کہ جو بھی میرا شکر گزار بندہ ہوگا اس کو میں مزید دوں گا. بس سب سے اہم نقطہ یہی ہے جس کو آپ یاد رکھیں، پلے باندھ لیں، کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی بھلائیں نہیں کہ انتظام خواہ کتنے ہی بڑے اور وسیع تر ہوتے چلے جائیں، خدا کے فضل سے چلیں گے، اور جو لوگ خدا سے تعلق رکھتے ہیں ان کے کام آسان ہو جایا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود اپنے فضل سے وہ کام بنا دیتا ہے. اس لیے اپنا تعلق بڑھائیں اور پھر دعاؤں پر زور دیں، اور یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے سب سے پہلا خیال دعا کا ہونا چاہیے، اور سب سے پہلا سہارا خدا کا ڈھونڈنا چاہیے. یہ عادت آپ کے زندگی بھر کام آئے گی اور ہمیشہ آپ کے سارے کام آسان کرتی چلی جائے گی. دوسرا پہلو ہے تقوی کا، جس کا اسی سے تعلق ہے. اللہ سے تعلق بڑھانا ہو تو تقوی کا معیار بھی بڑھانا چاہیے، اور اس پر میں بہت دفعہ گفتگو کر چکا ہوں، لیکن یہ مضمون اتنا وسیع ہے بلکہ عملاً لامتناہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح خدا کی ذات لامتناہی ہے، اس طرح تقوی کا مضمون بھی لامتناہی ہے، کیونکہ اس کا خدا کی ذات سے گہرا تعلق ہے. تمام تر انحصار تقوی کا اللہ تعالی پر ہے، اس لیے متقی کے بلند مراتب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ تقوی کا مضمون بھی پھیلتا چلا جاتا ہے اور وسعت اختیار کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کی کوئی حد نہیں آتی. اس پہلو سے لاکھ خطبات بھی دیے جائیں، یہ مضمون اپنی ذات میں ختم ہونے والا مضمون نہیں. آج میں اس پہلو سے امیروں کو اور دیگر عہدیداران کو، صدران مجالس ہوں یا دیگر عہدیدار ہوں، ان کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس دعا کو، جس کی طرف پہلے بھی میں متوجہ کر چکا ہوں، اس کو خصوصیت کے ساتھ اپنا لازمہ بنا لیں، اس دعا کے ساتھ چمٹ جائیں اور اس دعا کو اپنے ساتھ چمٹا لیں. اور وہ ہے کہ وجعلنا للمتقین اماما، اے خدا ہمیں متقیوں کا امام بنا. یہ دعا کرتے ہوئے جب وہ اس پر غور کریں گے تو اس کے نتیجے میں نئے نئے مضامین ان کو سجھائی دیں گے، اور وہ مضامین ان کے کام آسان کریں گے. خاص طور پر اس مضمون کو پیش نظر رکھیں کہ اگر کوئی امیر ہے یا صدر ہے یا جیسا کہ میں نے کہا ہے دوسرا عہدیدار ہے، اس کا کام تب اچھا ہوگا اگر وہ متقیوں کا امام بننے کی دعا بھی کرے گا اور کوشش بھی کرے گا اور اپنے ماتحتوں کا تقویٰ کا معیار بڑھانے کی کوشش کرے گا. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ منتظمین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر حسن انتظام سے آراستہ ہوں، یعنی یہ صلاحیت ہم میں ہو کہ ہم اچھا انتظام چلا سکیں، تو یہی کافی ہے. حالانکہ ہرگز یہ کافی نہیں ہے. حسن انتظام اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے، لیکن وہ مہرے جن کو اس نے چلانا ہے، وہ مادہ جس سے اس نے کام لینا ہے، اس کی اپنی صفات ہیں، اپنی خصلتیں ہیں، جن کے اچھے ہونے کے نتیجے میں حسن انتظام بہتر پھل لائے گا، اور جن کے کمزور ہونے کے نتیجے میں حسن انتظام کو بھی اسی طرح کمزور اور ناقص پھل لگیں گے. ہماری جماعت کا کارکن وہ مادہ ہے جس کا معیار بڑھانا ضروری ہے. اگر اس مادے کو تقویٰ نصیب ہو تو اس کے اندر نئی صفات ابھریں گی، نئی خصوصیات پیدا ہوں گی، اور ایک اچھا منتظم ایسے مادے سے بہت بڑے بڑے کام لے سکتا ہے. اگر تقویٰ کا معیار گرا ہو تو یہ ایک بوسیدہ اور بیکار مادہ ہوگا، جس کے نتیجے میں اچھے سے اچھا حسن انتظام بھی اس پر اچھا عمل نہیں دکھا سکتا اور اچھا نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا. جو بوسیدہ چیز ہے اس کو کہاں تک آپ سنبھال سکتے ہیں؟ جو شکل بھی دیں گے وہ شکل عارضی ثابت ہوگی اور رخنوں والی ہوگی. اس لیے مٹیریل یعنی مادے کا اچھا ہونا بہت ہی ضروری ہے. اور یہ دعا ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ دینی انتظامات میں، دینی معاملات میں، ہر امیر، ہر صاحب امر کو اپنے ماتحتوں کے تقویٰ کا معیار بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے، ورنہ وہ دعا اثر نہیں دکھائے گی جس کے ساتھ اس دعا کی تائید میں نیک اعمال شامل نہ ہوں. یہ وہ عمل صالح ہے جو رفعت عطا کرتا ہے دعا کو. بس ہر دعا کے ساتھ ایک عمل صالح کا مضمون بھی چسپاں ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو لازم ہے، اور اسی عمل صالح کو اختیار کرنا چاہیے جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے. بس تمام عمراء اور تمام عہدیداران کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ان کی اپنی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ جہاں وہ اپنے لیے متقیوں کا امام ہونے کی دعا کریں، وہاں اپنے ماتحتوں کا تقویٰ کا معیار بڑھانے کی کوشش کریں. اور اس پہلو سے مجھے یہ خلا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جماعت کے بھی بہت سے منتظمین اس کو براہ راست اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. ہم ہیں انتظام کے سربراہ، اور مربیان یا بعض بزرگ لوگ تقویٰ کے سربراہ ہیں، اور گویا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. حالانکہ جماعت احمدیہ میں، جو ایک روحانی جماعت ہے، حسن انتظام کو حسن تقویٰ سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا. ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. زندگی کے وجود کا حصہ، مومن کی زندگی کے وجود کا تقویٰ ایک دائمی حصہ ہے. اس لیے یہ باطل تصور دل سے بالکل نکال دیں کہ آپ منتظم ہیں اور تقویٰ کے نگران اور لوگ ہیں. آپ ہی منتظم بھی ہیں اور آپ ہی تقویٰ کے نگران بھی ہیں. اس لیے سب سے زیادہ نظر آپ کی اپنے ماتحت کارکنوں کے تقویٰ پر بھی ہونی چاہیے، اور عام افراد جماعت کے تقویٰ پر بھی ہونی چاہیے. اور ہمیشہ اس فکر میں غلطان رہنا چاہیے کہ میرے دائرہ کار میں جو احمدی بستے ہیں، خواہ کسی حیثیت سے بھی ہوں، کسی عمر سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کے تقویٰ کا کیا حال ہے؟ ان پر نظر رکھنی ضروری ہے. ان کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ تجزیاتی نظر اختیار کرنی چاہیے. لیکن تجزیاتی نظر کا سے مراد تخریبی تنقیدی نظر نہیں، یا منتقمانہ نظر نہیں. اس معاملے میں بھی جماعت کو بار بار نصیحت کی ضرورت ہے. بعض لوگ اپنی خشکی کو نیکی سمجھنے لگتے ہیں، اور خشک مزاجی کی وجہ سے، چونکہ وہ بدی کرنے کے اہل ہی نہیں ہوتے، کیونکہ مزاج ہی بڑا خشک ہوتا ہے، اس میں رس ہی کوئی نہیں، وہ اس سے نچوڑے گا کوئی کیا، نہ نیکی نچڑتی ہے نہ بدی نچڑتی ہے، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تقویٰ کے بڑے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں، اور ان کی علامت یہ ہے کہ ان کی تنقیدی نظر ہمیشہ لوگوں کو چھلنی کرتی رہتی ہے اور کبھی اندرونی نظر سے اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ میری باتیں کسی کو تکلیف پہنچاتی ہیں یا آرام پہنچا رہی ہیں، میں بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے باتیں کر رہا ہوں یا اپنا ایک دبا ہوا جذبہ انتقام پورا کر رہا ہوں اور یہ ظاہر کر رہا ہوں کہ میں بہتر ہوں، تم لوگ گندے ہو. ایسے لوگ نیکوں پر بھی تنقید کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جی یہ فلاں بات میں تو نیک ہوگا، آپ کو لگتا ہوگا، اندر سے پھولو تو یہ حال ہے، اور وہ گویا خدا نے ان کو داروغہ بنایا ہوا ہے اندر سے پھولنے کا. یہ پھولنے کا لفظ پنجابی ہے لیکن ہے بہت برمحل اطلاق پانے والا، اس لیے میں نے عمدن اس کو استعمال کیا ہے، یعنی کریت کریت کر اندر سے تلاش کر کے قریب سے دیکھ کر معلوم کرنا کہ کون کون سے نقص اس کی اس پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں جو خدا کی ستاری کا پردہ ہے. بس یہ خدا کی ستاری کے پردے کو چاک کر کے اس سے پرے جھانگ کر مومنوں کی برائیاں تلاش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. امیر کو اور منتظم کو ایسی آنکھ سے احتراز ضروری ہے اور ایسی سرشت سے اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالی کی پناہ میں آنا چاہیے. اس کی نظر بالکل اور طریق سے اپنی جماعت کو، اپنے ماتحتوں کو دیکھتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اس کی محبت میں پیار ہوتا ہے، اس کی نظر میں پیار ہوتا ہے، اس کی نظر میں فکر ہوتا ہے. اس کی نظر جب کسی برائی کو تلاش کرتی ہے تو اس کو گہرا غم لگا دیتی ہے، روگ لگا دیتی ہے، اور وہ بے چین ہو جاتا ہے. دوسرے کو بے چین نہیں کرتا، خود بے چین ہوتا ہے، اور اس بے چینی کے نتیجے میں اس کے دل سے جو دعائیں اٹھتی ہیں ان میں ایک عجیب شان پیدا ہو جاتی ہے جو مقبولیت کی شان ہے، اور اس کی نصیحت میں اثر پیدا ہو جاتا ہے. بس اس پہلو سے خامیوں پر نظر رکھیں، کیونکہ خامیوں کو دور کرنے کی ذمہ داری ہر عہدیدار کی ذمہ داری ہے جو اپنے دائرہ کار میں اثر دکھائے گی. لیکن اس نظر سے، جس نظر سے میں نے آپ کو تلقین کی ہے، اس نظر سے خامیوں پر نگاہ رکھیں اور ان کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں. اور یاد رکھیں کہ جتنا زیادہ آپ جماعت کے اپنے ماتحتوں کے تقوی کے معیار کو بلند کریں گے، اتنے ہی عظیم الشان کامیاب منتظم ثابت ہوں گے، اور اللہ کی نظر میں آپ کا اپنا مرتبہ بلند ہوگا. اس سلسلے میں ایک اور چیز بھی ہے جو قرآن کریم ہمیں تقوی کے معیار کو بڑھانے کے لیے بتاتا ہے، اس کو خصوصیت سے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز وہ شخص ہے اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ متقی ہو. یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہی شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، لیکن یہ بات بھی تو درست ہے کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی ہوگا وہ سب سے زیادہ اللہ کے رنگ ڈھنگ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا. بس ہر متقی کا کام ہے کہ تقویٰ کو عزت دے، کیونکہ تقویٰ خدا کی نظر میں عزت پاتا ہے. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کو اپنے روزمرہ کے معاملات میں اختیار کرنے کے نتیجے میں جماعت میں تقویٰ کی قدر و قیمت بڑھے گی. اور اس سلسلے میں بھی بعض خطرات ہیں جن سے بچ کر چلنا ضروری ہے. قادیان میں مجھے یاد ہے کہ ہم نے یہ باتیں ورثے میں پائی تھیں، یعنی وہ نسلیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ مل کر بڑی ہیں اور اس ماحول کو انہوں نے پایا ہے. ان کی اپنی کوئی خوبی نہیں تھی، مگر صحابہ کی جو تربیت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی اس کے نتیجے میں یہ روزمرہ کی باتیں تھیں جن کا نصیحت سے تعلق نہیں تھا بلکہ ایک معاشرتی ورثہ تھا. اور اس ورثے میں یہ بات شامل تھی کہ عزت کے لائق وہی ہے جو نیک ہے، اور اس میں جو کلاس کا فرق ہے یہ بالکل کلیت نظر انداز ہو جایا کرتا تھا. یعنی مختلف طبقات جو دنیا کی نظر میں یعنی دنیا کے پیمانوں سے بنائے جاتے ہیں اور جن میں دنیاوی وجاہت، عہدہ، مقام، مرتبہ، دولت، یہ سارے وہ محرکات ہیں جو کسی رنگ میں حصہ لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کلاسز کا وجود ابھرتا ہے اور طبقات بنتے ہیں. یہ بھی ایک طبی روزمرہ جاری رہنے والا سوشل نظام ہے اور اس سے مومن بھی کلیتاً بچ سکتا ہی نہیں، کیونکہ یہ ایک نظام ہے جو خود بخود تشکیل پاتا چلا جاتا ہے اور طبقات ابھرتے چلے جاتے ہیں. لیکن جہاں تک عزتوں کا تعلق ہے، وہاں عزتوں کے معاملے میں مومن ہمیشہ اللہ تعالی کے اس فرمان کو پیش نظر رکھتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، طبقات بے شک ہوں، ہم نے تمہیں شعوب اور قبائل میں بھی تقسیم کیا ہوا ہے. اس طرح انسان بھی طبقات میں بٹ جاتا ہے، لیکن جہاں تک عزتوں کا تعلق ہے، تم ہمیشہ تقوی کو عزت دینا، کیونکہ خدا تقوی کو عزت دیتا ہے. اس اصول کو ہم نے قادیان میں اس زمانے میں کار فرما دیکھا جس کا میں نے ذکر کیا تھا، اور یہ میں بتانا چاہتا تھا کہ اس کا نصیحتوں سے تعلق نہیں تھا، یہ ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاقی تربیتی ورثہ تھا جو نسلوں نے پایا تھا. اس ورثے کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. اب وہ دور آ گیا ہے جس دور میں اس ورثے کو دوبارہ بڑھانا چاہیے، کیونکہ تمام دنیا میں پھیلنے والی جماعتوں نے از خود یہ ورثہ اپنے آباء و اجداد سے نہیں پایا. اس لیے میں نے لفظ سرمایہ کاری استعمال کیا. یہ جماعت احمدیہ کا بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے اور تعداد کے مقابل پر یہ سرمایہ کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اس لیے اس سرمایہ کو بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ دانشمندی سے بڑھانا چاہیے اور حرکت میں لانا چاہیے. بس عمراء اور عہدیداران اگر یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ تقوی کو عزت ملنی چاہیے، تو اللہ تعالی کے فضل سے دوبارہ یہ سرمایہ نشو نما پانے لگے گا اور جماعت پھر اس پہلو سے بہت ہی متمول ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ ہم اس دور کی تمام نسل کو اس پہلو سے اتنا متمول اور غنی کر دیں کہ آئندہ آنے والی نسل پھر شکر کے ساتھ ان کی طرف دیکھے، جس طرح ہم نے بڑے ہی شکر کے ساتھ جھکی ہی نگاہوں سے اپنی پہلی نسلوں کو دیکھا تھا اور اس بات کو ہمیشہ دل میں جانشین کیا کہ ہم ان کی دولتوں کا سرمایہ حاصل کرنے والی نسل ہیں. ویسا ہی آج کی نسل خدا کرے کہ اس پہلو سے اتنی متمول ہو جائے کہ وہ آئندہ آنے والی تمام نسلوں کو جو ساری دنیا میں کہیں بھی ہوں ان کو یہ سرمایہ عطا کرنے والی نسل بنے اور یہ سرمایہ ان کے ہاتھوں میں چھوڑ کر جانے والی نسل بنے. اس پہلو سے جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، بعض خطرات بھی ہوتے ہیں، ریاکاریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں بعض دفعہ، اور تصنعات بھی آ جاتے ہیں، بعض اور کئی قسم کے بھی ایسے خطرات ابھرتے ہیں جن کی نشاندہی ضروری ہے. لیکن اس سے پہلے میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ قادیان کا معاشرہ تھا کیا. ایک ایسا عجیب معاشرہ تھا جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں تھی. وہاں ایک غریب مزدور جو سارا دن محنت کر کے پالتا تھا، اپنا پیٹ پالتا تھا، بچے تھے تو ان کی نگرانی بھی کرتا تھا اسی محنت سے، وہ ایسی بعض دفعہ اپنی نیکی کی وجہ سے ایسا عزت کا مقام پاتا تھا کہ بڑے بڑے دنیاوی طبقات سے تعلق رکھنے والے جھک کر اس سے ملتے تھے، اس کو محبت اور پیار اور اکرام کی نظر سے دیکھتے تھے، مصافحہ کرتے وقت عزت کے ساتھ مصافحہ کیا کرتے تھے اور دعا کی درخواست کرتے تھے. ایسے فقیر بھی تھے وہاں جن کی بے حد عزت کی جاتی تھی. مجھے یاد آئے ہماری مسجد مبارک کے نیچے سیڑھیاں اترتے ہی بائیں طرف ایک چبوترے کے اوپر شمس الدین مرحوم ایک درویش تھے جو مفلوج تھے, اور ان کا گزارا بھیک پر تھا, لیکن کوئی دنیا کا بھکاری اس شاید کم ہی کبھی کسی نے اتنی عزت پائی ہو جتنی وہ بھائی شمس الدین کی عزت کی جاتی تھی. کیونکہ یہ بھی ہمارے معاشرے کا ورثہ تھا کہ چونکہ وہ نیک انسان تھے اور خدا سے تعلق رکھنے والے انسان تھے, اور بھکاری اس رنگ کے نہیں تھے کہ بھیک کی خاطر بیٹھے ہوں. ایک مفلوج آدمی بیٹھا تھا, جو آئے کبھی عزت اور محبت کے ساتھ کچھ دے جائے تو اس کو دعا دے کر قبول کرتے تھے اور اسی سے چندے بھی دیا کرتے تھے. ان کے اس مقام کا ایک احترام قائم تھا, اور بچے بھی جب گزرتے تھے تو بھائی شمس الدین کہہ کے سلام کر کے ادب سے جھک کر وہاں سے گزرا کرتے تھے. وہاں بعض پاگلوں کی بھی عزت کی جاتی تھی, کیونکہ وہ نیکی کی حالت میں پاگل ہوئے اور پاگل پن کی حالت میں بھی نیکی ساتھ چل رہی تھی, اور ان کے ساتھ بھی بڑی محبت اور احترام کا سلوک کیا جاتا تھا. چنانچہ ایک ایسے ہی پاگل تھے جو مجھے یاد ہے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مردانے میں بڑے حق کے ساتھ داخل ہوا کرتے تھے. ان کی وہاں جو مطالبہ ہو وہ پورا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. مجلس میں بیٹھتے تھے, اپنے رنگ کی باتیں کر کے چلے جایا کرتے تھے, اور پاگل پن تو تھا لیکن پاگل پن کے ساتھ کچھ نیکی کی حکمت بھی ہوتی تھی. وہ جو ہمارے معاشرے میں مجذوب کا تصور پیدا ہوا ہے وہ غالباً اسی وجہ سے ہوا ہے, جو بیرونی معاشروں میں نہیں ملتا. مجذوب ایسے پاگل کو کہتے ہیں جو غالباً پاگل ہونے سے پہلے خدا سے تعلق رکھنے والا ہوتا تھا, اور اس کی وجہ سے پاگل پن میں بھی اس تعلق کی جزا اس کو ملتی رہتی ہے, اور اس کے منہ سے بعض دفعہ عارفانہ کلمات جاری ہوتے رہتے ہیں. جہاں جاہل سوسائٹی ہو وہاں وہ اس نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پاگلوں کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں. ہر فقیر پاگل بے وقوف, ہاں وہ گاندھی بکنے والا ہو, اس کی بھی عزت کرنے لگ جاتے ہیں, کہتے جی مجذوب ہے. حالانکہ یہ جہالت ہے, ہر شخص مجذوب نہیں ہوا کرتا. مجذوب وہ پاگل ہے جس کے پاگل پن میں بھی خدا کے تعلق کے آثار ظاہر ہوں, اور بسا اوقات اس کے منہ سے عرفان کی باتیں جاری ہوتی ہیں جو قرآن اور حدیث اور سنت کے مضامین کے مطابق ہوتی ہیں, ان سے ٹکرانے والی نہیں. بہرحال جب ایسی سوسائٹی ہو تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, یہ عزتیں طبقات کے پیش نظر نہیں کی جاتی بلکہ تقویٰ کے پیش نظر کی جاتی ہیں. ایسے بھی وہاں بزرگ تھے جو ہر لحاظ سے بلند مقام اور مرتبہ مراتب رکھتے تھے, اپنے عہدوں کے لحاظ سے بھی, دنیا کے لحاظ سے بھی. ان کو اس وجہ سے کہ خدا نے ان کو دنیاوی عزت دی ہے حسد کا شکار نہیں بنایا جاتا تھا. تقویٰ کی سوسائٹی کا ایک یہ بھی پہلو ہے جسے پیش نظر رکھنا چاہیے. بعض جو حلا تقویٰ کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ صرف غریب کی عزت کی جائے اور امیر کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے, لیکن متقی وہ ہے جو تقویٰ کی عزت کرتا ہے. تقویٰ اگر گودری میں بھی دکھائی دے تو وہ اس سے محبت کرے گا اور پیار کرے گا, اگر شاہانہ فاخرانہ لباس میں بھی دکھائی دے تب بھی وہ تقویٰ سے پیار کرے گا, نہ گودری کے چیتھڑے اسے تقویٰ کی عزت کرنے سے باز رکھ سکیں گے, نہ فاخرانہ لباس کی چمک دمک اس کی نظر میں حائل ہو سکے گی, کیونکہ اس کی نظر تقویٰ کی عاشق ہوتی ہے, جہاں بھی دکھائی دے وہ اس کی عزت کرتی ہے. بس یہ وہ اکرام ہے تقویٰ کا جو ہم نے اس آیت کریمہ سے سیکھا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارا خدا تقویٰ کو عزت دیتا ہے. اگر اس خدا سے تمہیں محبت اور تعلق ہے تو تم بھی ہمیشہ تقویٰ کو عزت دینا. اگر سوسائٹی میں تقویٰ کو عزت دی جائے تو تقویٰ پنپتا ہے اور بڑی عمدگی سے نشو و نما پاتا ہے, جیسے بہار میں از خود پودے جو پہلے مرجائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں वो नई नई कौंपलें निकालने लगते हैं, नए रंग उन पर जाहिर होते हैं। इसी तरह तकवा के लिए एक माहौल की जरूरत है, और ये माहौल जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये तकवा की अफजाइश में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। लेकिन इसके नतीजे में जैसा कि बहार हो या बरसात हो तो बाज गलत जड़ी बूटियां भी सर निकालने लगती हैं। ऐसे माहौल में बाज दफा दुनियादार लोग भी नेकी के लिबादे ओढ़कर जाती फवायद हासिल करने की कोशिश करते हैं और उनमें नुमाइश आ जाती है, और वो तकवा को बाज दफा पैसे कमाने का जरिया बना लेते हैं। ऐसी औरतें पैदा हो जाती हैं जो पीर बनती हैं, और उनकी जो उनकी एजेंट्स हैं वो मशहूर करती हैं कि फलां बीबी जो है वो बड़ी नेक है, वो इतने तहज्जुद पढ़ती है, इतनी नमाजें पढ़ती है, किसी मुराद को किसी जरूरत के वक्त उसकी उसके दरबार में हाजिरी दोगे तो मुरादें पूरी होंगी। ये मर्ज बढ़कर फिर कब्र परस्ती तक पहुंच जाया करती है। ऐसे खतरनाक अड्डों से पनाह मांगनी भी जरूरी है। और बाज बातें हैं जो सच्चे तकवा और दिखावे के तकवा में तफरीक करने वाली हैं, उनको आप पेश नजर रखें। मुझे याद है हजरत मुस्लिम माऊद रजी अल्लाह ताला अन्हो इस मामले में बड़ी ही बारीक और निगरान नजर रखते थे। इसलिए बाज लोग जिनकी तरफ लोगों का रुझान होता था उस पर वो सख्त रद्द अमल दिखाया करते थे, और बाद लोग जिनकी तरफ लोगों का रुझान होता था उस पर न सिर्फ ये कि रद्द अमल नहीं दिखाते थे बल्कि खुद भी उनको दुआओं के लिए लिखते थे। हजरत मौलवी गुलाम रसूल साहब राजे की, हजरत मौलवी शेर अली साहब, हजरत मौलवी सरवर शाह साहब, इसी किस्म के और कसरत से बुजुर्ग थे हजरत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब, जिनको हजरत मुस्लिम माऊद हर मौके पर दुआ के लिए लिखा करते थे और मोहब्बत और एहतराम से पेश आते थे, और जहां तक तौफीक मिलती थी उनकी खिदमत भी किया करते थे। यानी आम खिदमतों के अलावा भी उनसे मोहब्बत और हदीये देने का ताल्लुक भी रखते थे। लेकिन बाद लोग जो नेकी के नाम पर सर उठाते थे उन पर वो इस तरह बरसते थे जिस तरह आसमान से बिजली कड़क के टूटती है, और बड़े सख्त उनके बारे में परेशान हो जाते थे। उसकी वजह यह थी कि आपकी आंख अल्लाह के नूर से देखती थी और आप जानते थे कि कहां फितना पैदा करने वाली नेकी है जो बज़ाहिर नेकी है लेकिन हकीकत में तकवा से आ रही है, और कहां सच्चा तकवा है। इसकी एक और पहचान भी है जो आम नजर से भी सामने आ जाती है, और वो ये है कि कुरान करीम फरमाता है मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, खुदा से ताल्लुक रखने वाले जो मुत्तकी हैं, तकवा की तारीफ ही हो रही है, वो क्या है? फरमाया मुत्तकी वो लोग हैं जो खुदा जो उनको देता है वो खुदा की राह में आगे जारी करते हैं। बस वो बुजुर्ग जिनका मैंने जिक्र किया, जो सच्चे बुजुर्ग थे, जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के परवरदा थे, उनको एक हाथ से मिलता था तो दूसरे हाथ से लोगों पर खर्च किया करते थे, एक हाथ से मिलता था तो दूसरे हाथ से वो जमात पर खर्च किया करते थे, और जरूरतमंद की जरूरत पूरा करने पर निगरान और मुस्तैद रहा करते थे। और ये वो बात थी जो उनको आम लोगों से, जो बटोरने की खातिर, लोगों की दौलतें बटोरने की खातिर बुजुर्ग बनते हैं, उनसे मुमताज और अलग कर दिया करती थी। ये जो नेक बीबियों के अड्डे बाज दफा बन जाते हैं, और गैर अहमदियों में तो कसरत से यह रिवाज है, इनमें भी आप ये बात देखेंगे कि ये नेक बीबियां चंदों में पीछे होंगी बल्कि शायद ना ही देती हों, और गरीबों पर खर्च करने वाली नहीं होंगी बल्कि अपने तकवा का ढंडोरा पीटकर अपना एक बुलंद मुकाम बनाकर गद्दी बनाने की कोशिश करती हैं। और ऐसे नेक मर्द भी होते हैं, यानी बज़ाहिर नेक मर्द, और फिर बाजों के मिले जुले हालात भी होते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या हाल है। कुछ खर्च करने वाले भी हैं लेकिन बाज दफा रियाकारी उनको नुकसान पहुंचा रही होती है। नेक बनने का शौक इस तरह जाहिर होता है कि जब कोई उनसे झुककर सलाम करता है, उनके हाथों को बोसा देता है, तो वो समझते हैं कि हमारा हक है, और बड़े मजे से हाथों को लंबा करके उस पर बोसे वसूल करते हैं। और मुत्तकी वो है जो शर्म से गर्क हो जाता है, और वो समझता है कि मेरा कोई हक नहीं है, अगर इस शख्स की मेरी बदियों पर नजर डाले तो मुतनफर होकर मेरी तरफ पीठ फेर कर मुझे पीठ दिखाकर चला जाए। اور اب ان دونوں کے دل کے معاملات ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کون متقی ہے اور کون نہیں، مگر وہ لوگ جن کو خدا اپنا نور عطا کرتا ہے وہ ظاہری طور پر ثبوت نہ ہونے کے باوجود جانتے ہیں کہ کن میں سچے تقوی کی روح ہے اور کن میں سچے تقوی کی روح نہیں. اس دوسرے پہلو سے تقوی کا معیار بڑھانے کے لیے انکسار کا معیار بڑھانا ضروری ہے. یاد رکھیں کہ تقوی کی جڑیں جتنی گہری ہوں اتنا ہی زیادہ تقوی کا درخت نشو نما پاتا ہے، اور تقوی کی جڑیں گہری ہونے کا مطلب انکسار کا بڑھنا ہے. جتنا زیادہ کسی شخص میں عارفانہ انکسار ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کی جڑیں زمین میں گہری پیوست ہوں گی، اور اتنا ہی زیادہ صحیح معنوں میں اس کا تقوی کا درخت نشو نما پائے گا. اس مضمون کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا، وہ اصلحا ثابت و فروحا فی السماء، کہ وہ کلمات طیبہ جو خدا کے کلام کا مظہر ہوا کرتے ہیں ان کی مثال ایسے درختوں سے ہے جن کی جڑیں ثابت ہوں اور جن کی شاخیں آسمان سے باتیں کرنے والی ہوں. یہاں لفظ ثابت استعمال کیا گیا، یہ نہیں فرمایا گیا کہ جڑیں گہری ہوں، لیکن اس ایک لفظ ثابت نے دو مضامین بیان کر دیے. کیونکہ بعض درخت جن کی جڑیں گہری ہوں اور کھوکھلی ہوں، یعنی اندرونی طور پر بیماریوں کی شکار بھی ہوں، وہ ثابت نہیں ہو سکتے. اور بعض دفعہ اپنے مادے کی مزاج کے لحاظ سے، یعنی جو قدرت نے مادے کو صفت بخشی ہے، اس پہلو سے بعضوں کی جڑیں ویسے ہی کمزور ہوتی ہیں، گہری ہوتی ہیں مگر جب آندھی چلتی ہے تو وہ جڑوں سے درخت ٹوٹ کے گر جاتے ہیں. اور اگر گہری نہ ہوں اور مضبوط ہوں اور زمین کی سطح پر پھیلی ہوں، جیسا کہ عموماً یورپین درختوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، تو بڑے بڑے تناور درخت بہت اچھے لہلاتے ہوئے نشو نما پاتے ہوئے ہر موسم میں ترقی کرتے ہوئے درخت آندھی کے مقابل پر اس طرح مندم ہو جاتے ہیں جس طرح کھوکھلی جڑوں والے درخت بعض دفعہ گر جایا کرتے ہیں. پیچھے جب آندھیاں آئیں تو جن جگہوں پارکوں میں کبھی کسی میں ہم سیر پہ جاتے رہے ہیں، ان میں جب سیر پہ جانے کا موقع ملا تو میں نے تعجب سے دیکھا کہ بہت ہی عظیم شان درخت جن کا بہت روپ پیدا ہوتا تھا، ان کی جڑیں ستھی تھیں، اور اکثر درخت جڑوں سے اکھڑے ہیں، ان کی جڑیں بھی ساتھ اکھڑی ہیں. ان کے اوپر لفظ ثابت کا اطلاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ ثابت لفظ میں دونوں خوبیاں آ جاتی ہیں. ایسی جڑیں جو مضبوط ہوں اور درخت کو تحفظ دیں، اور ایسی جڑیں جو گہری ہوں، کیونکہ ابتلاء کے وقت اگر وہ گہری نہیں ہوں گی تو ثابت نہیں رہ سکیں گی، اس لیے مضبوط بھی ہوں تو کافی نہیں. بس قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا یہ کمال ہے کہ اس نے تقوی کے درخت کی مثال ایسے جڑوں والے درخت کی مثال سے دی ہے جس کی جڑیں ثابت ہوں، یعنی مضبوط بھی ہوں اور گہری بھی ہوں، اور کوئی ابتلاء کی آندھی انہیں ہلا نہ سکے، اور ہر حال میں نشو نما پانے والے ہوں. جتنی جڑیں ان کی ثابت ہوں گی یعنی مضبوط اور گہری ہوں گی، اتنا ہی ان کا تقوی مضبوط ہوگا. دراصل یہ تقوی کی تعریف ہے، یعنی انکساری وہ جو حقیقی اور عارفانہ انکساری ہے، اور چھپی ہوئی نیکیاں وہ جو جراثیم کے اثر سے پاک ہیں، اور ان کے نتیجے میں ان کے درخت وجود کو ایک مضبوطی اور طاقت ملتی ہے. یہ تقوی کی بہترین مثال دی گئی ہے. جتنی نیکیاں ان کی چھپی ہوئی ہیں اتنا ہی ان کے درخت کو اللہ تعالی رفعتیں عطا کرتا ہے. جتنی ان کی نیکیاں صحت مند ہیں اتنا ہی وہ آزمائشوں کے مقابل پر ثابت قدم ہونے کی استطاعت رکھتے ہیں اور طاقت پاتے ہیں. ایسے درختوں کو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہر حال میں پھل لگتے رہتے ہیں، اور ان کے پھل دائمی ہوتے ہیں، آسمان سے ان کو پھل ملتے ہیں، لیکن جڑیں ان کی उनके इंकिसार की वजह से छुपी हुई होती हैं और गहरी जमीन के अंदर दाखिल हो जाती हैं और उनकी गहराई का तनासब उनकी बुलंदी के साथ है। साबितुन व फरुहा फसमा ये दो मुतकाबिल तस्वीरें हैं जिनका एक दूसरे से गहरा ताल्लुक है। जितनी साबित होंगी, जितनी मजबूत और गहरी होंगी, उतना ही दरख्त बुलंदतर होता चला जाएगा। बस इस पहलू से इन सिफात को परवरिश देने की जरूरत है, इन सिफात की परवरिश करने की जरूरत है। यानी जिस तरह मां परवरिश करती है बच्चों की, जिस तरह एक जमींदार अपने दरख्तों की परवरिश करता है और हर ऐसा जरिया इस्तेमाल करता है जिससे ये सिफात पैदा हों जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इसी तरह उमरा और ओहदेदारान को अपने मातहत ओहदेदारान की तरबियत करनी चाहिए और उनसे मामलात के दरमियान जब ऐसी बातें दिखाई दें जिनसे मालूम हो कि बास पहलुओं से उनके तकवा में कमजोरी है, बाज़ दफा जज्बात से मगलूब हो जाते हैं, बाज़ दफा किसी शख्स से इस बना पे हसद करने लगते हैं कि उसको अमीर का ज्यादा कुर्ब हासिल है और उसकी कमजोरियों की तलाश शुरू कर देते हैं, बाज़ दफा अपने मिजाज के इख्तलाफ की वजह से दूसरे की अच्छी बात भी उनको बुरी लगने लग जाती है और मेले से आमला में इस बिना पर पार्टीबाजियां शुरू हो जाती हैं। बाज दफा गुरोही ताल्लुकात की बिना पर मशवरे गलत दे जाते हैं और जिस के साथ दोस्ती ज्यादा हो उसकी जरूर तायद करनी है, अगर जरूर नहीं तो अक्सर सूरतों में तायद करनी है। इस किस्म की बहुत सी बीमारियां हैं जो जड़ों को खाने वाली हैं। ऐसे दरख्तों की जड़ें बज़ाहिर गहरी भी हों तो साबित नहीं कहला सकती। बस एक अमीर के लिए या एक सदर के लिए या दूसरे मुंतजिम के लिए अगर वो अपना तकवे का मयार बढ़ा ले और खुदा की के नूर से देखने लग जाए, ये बातें मालूम करना हरगिज मुश्किल नहीं है। इसलिए इन बातों पर वो तंगी महसूस करने की बजाय ऐसे लोगों के लिए गहरी हमदर्दी के जज्बात रखे, उनकी खातिर दुख महसूस करे। तंगी और चीज है और दुख और चीज है, इन दोनों बातों में फर्क है। तंगी के नतीजे में बाज़ उमरा फिर बेजार हो जाने लगते हैं, कहते हैं क्या बकवास है, किस किस्म के बेहुदा लोग हैं, और वो उनका दिल उचाट होने लग जाता है। दुख के नतीजे में उनके लिए ज्यादा फिक्र, उनसे ज्यादा गहरा ताल्लुक होने लग जाता है। बस तंगी महसूस करने की बजाय उनके लिए दुख महसूस करना चाहिए। तंगी को खुदा तआला ने मना फरमाया है, जैसा कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इल्हामन फरमाया वला तसम अन नास। यहां जो तसम का मजमून है ये तंगी का मजमून है। तकलीफ तो पहुंचेगी तुझे लोगों के कसरत से आने के नतीजे में, बे वक्त तुझसे मुतालबात करने के नतीजे में, लेकिन दिल में तंगी ना पैदा करना। हां जो तकलीफ के नतीजे में जो दूसरे लवाजमात हैं उनसे तो इंसान को मफर नहीं है, उनमें दुआ की तरफ मुतवज्जे होना, कुर्बानी की रूह इख्तियार करना, ज्यादा इंकिसार इख्तियार करना और बहुत सी खूबियां हैं जो खुदा की खातिर तकलीफ उठाने के नतीजे में खुद ब खुद पैदा होती हैं। तो अगर तंगी ना हो तो वो खूबियां पैदा होंगी, अगर तंगी होगी तो वो खूबियां जाया हो जाएंगी। बस जब मैं तंगी कहता हूं तो इस वसी मजमून को पेश नजर रखकर ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं कि उमरा को और ओहदेदारान को चाहिए कि अपने मातहतों में जब इस किस्म की खामियां देखें तो तंगी महसूस करने की बजाय उनके लिए दर्द महसूस करें और उनको नसीहत करें और उनको इस तरह परवरिश दें कि गोया उनका अपने वजूद की बिना उन पर है। इस पहलू से ओहदेदार और अमीर दरख्त का वो हिस्सा बन जाता है जो बाहर निकला हुआ है, जिसकी शाखें आसमान पे हैं, और ये तमाम ओहदेदार और कारकुन उसकी जड़ें बन जाते हैं। बस एक और मंजर हमारे सामने उभरता है और वो ये है कि हर ओहदेदार को ये समझना चाहिए कि उसके माहसल की बुलंदी और जो कुछ वो खुदा की नजर में हासिल करता है उसकी रफत इस बात पर मुनसिर है, और यानी इस बात पर भी बहुत हद तक मुनसिर है کہ ان کے ماتحتوں کا تقویٰ کیسا ہے. اگر وہ متقی ہوں گے، اگر وہ پیوستہ ہوں گے اور گہرے ہوں گے اور ثابت کہلا سکتے ہوں گے، تو ایسے امیر کا درخت بہت رفعتیں اختیار کرے گا اور اس کے کاموں کو بہترین پھل لگیں گے. بس اس نئی تعریف کے روح سے، اس نئے زاویے کے روح سے پھلوں کی تعریف بدل جاتی ہے. یہاں پھلوں سے مراد ہے جماعت کی اجتماعی کوششوں کا پھل. جتنا زیادہ جڑیں اچھی ہوں گی اور ان کے تقویٰ پر امیر کی یا دیگر عہدیداروں کی نظر ہوگی، اسی حد تک ان لوگوں کی اجتماعی کوششیں پھل لائیں گی. اور اس کے نتیجے میں امیر چونکہ ان کا نمائندہ ہے اور ان کا ایک سمبل بن جاتا ہے، اس لیے اس کی رفعتیں، یعنی امیر کی سربلندی اور اس کی ترقی، دراصل ساری جماعت کی سربلندی اور ساری جماعت کی ترقی ہے. تو اس پہلو سے گہری نظر رکھتے ہوئے اپنے ماحول کی نگرانی کرنی چاہیے، کمزوریوں پر بھی نگاہ رکھنا چاہیے، تقویٰ سے وابستہ ان فتنوں پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے جن میں سے بعض کی مثال میں نے دی ہے، لیکن اور بھی بہت سے فتنے ہیں جو نیکی کا روپ دھار کر جماعتوں کو شیطانی وساوس میں بھی مبتلا کرتے ہیں اور شیطانی تحریکات کو پھیلانے میں مدد دیتے ہیں. ان سب پر نگاہ رکھتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے، اگر تمام وہ جماعتی عہدیداران اپنے کام کو کے معیار کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، تو میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ کام دراصل خدا ہی نے کرنے ہیں. وہی بات ہے جس سے میں نے اس خطبے کا آغاز کیا تھا کہ کام خواہ چھوٹا ہو خواہ بڑا ہو، خدا کی طرف سے توفیق مل جائے تو ہر بات آسان ہو جاتی ہے، ہر بات پہاڑی ندیوں کی طرح خودرو بڑی طاقت سے بہنے لگتی ہے، اور اس کو چلانے کے لیے، اس کو جاری کرنے کے لیے کسی بظاہر محنت کی ضرورت نہیں پڑتی. جو محنت اس میں داخل ہوتی ہے وہ ایک طبی قانون کے طور پر خود بخود اس کام کو آگے بڑھانے میں جذب ہو جاتی ہے، اور دیکھنے والا یہی محسوس کرتا ہے کہ خود بہنے والی ایک طاقتور پہاڑی ندی ہے. لیکن ان دو باتوں پر اس کا انحصار ہے جو میں نے بیان کی ہیں. اللہ اپنے تقویٰ کا معیار بڑھاتے ہوئے انحصار خدا پر کریں اور دعاؤں پر زور دیں اور دعاؤں پر اپنے سب کاموں کی بنا کریں، اور پھر اپنے ماتحتوں کے تقویٰ کو بڑھائیں اور ہمیشہ کوشش کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے کام آج جس رفتار سے چل رہے ہیں ان سے سینکڑوں زیادہ گنا رفتار سے اور زیادہ قوت کے ساتھ اور شان کے ساتھ آگے بڑھنا شروع ہوں گے، اور آئندہ نسلوں کو جو ہم ورثے میں تقویٰ دیں گے اس کی جزا ہمیشہ ہمیں نصیب ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب اختتام پر میں اپنے ایک بہت ہی پیارے بھائی سرزادہ مرزا منور احمد صاحب کی وفات کا اعلان کرتے ہوئے یہ بتاتا ہوں کہ نماز جمعہ کے بعد ان کی نماز جنازہ غائب ہوگی، اور ان کے ساتھ ہی ہمارے اور بھی بہت سے ایسے دوست ہیں جو دنیا سے رخصت ہوئے، جن کے اپنے مقامات اور ایسے مراتب تھے جو بعض صورتوں میں دکھائی دیتے ہیں، بعض صورتوں میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے نظر سے مخفی بھی رہتے ہیں. تو ان سب کو اپنی دعاؤں میں اس جنازے میں شامل کریں. ایک اور دوست جن کا، ان کی سب کا نام تو پڑھ کر سنا دیا گیا ہے، ان میں سے دو کا ذکر میں خصوصیت سے کرنا چاہتا ہوں. ایک ہمارے چودھری فتح محمد صاحب، نائب امیر جماعت لاہور، ان کی وفات کی بھی کل اطلاع ملی ہے. یہ بھی بہت مخلص، فدائی اور بے لوس خدمت کرنے والے اور ہر قسم کی ریاکاری سے کلیتاً پاک، صاف گو صاف دل انسان تھے، اور بہت ہی انہوں نے امیر جماعت لاہور کے لیے ان کے کام آسان کیے، اور ان کے دست راست کے طور پر، ایسا دست راست جو مخفی طور پر چلتا رہا، بہت ہی ان کے بوجھوں کو اٹھایا اور ان کی مدد کی. ان کا خاندان آپ جانتے ہیں، چودھری فتح محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے، یہ شاید آپ نہ بھی جانتے ہوں. इनका ये हम नाम भी थे और कई पहलुओं से उनकी खूबियों के भी मालिक थे। बस ऐसे लोग जो रुखसत हुए हैं, अल्लाह ताला इन सब को उस दुनिया में उनकी नेकियों की जजा दे जो इस दुनिया में उनको तौफीक मिली, और उनकी अगर कमजोरियां रह गई थी तो अल्लाह उनकी पर्दापोशी फरमाए और आइंदा नस्लों को उन कमजोरियों से बचाए और उनकी खूबियां उनमें जारी फरमाए। ब्रादर मिर्जा मुनव्वर अहमद साहब का खत उनके विसाल के बाद मिला है, यानी जिस दिन विसाल की तरह मिली उसी दिन उनका खत मिला, जिसमें उन्होंने एक ख्वाब लिखी है जो शायद पहले मिलती तो मुझे समझ न आती कि इसका क्या मफहूम है, लेकिन ऐन उस वक्त मिली जबकि उसका मफहूम जाहिर हो चुका था। वो लिखते हैं, कल ख्वाब में देखा कि गालिबन नमाज तरावी पढ़ा रहा हूं और तमाम कुरान करीम उस वक्त पढ़कर खत्म किया है। अल्लाह ताला मेरा अंजाम बखैर फरमाए। इस रोया से मालूम होता है कि उनको महसूस हो गया था कि वक्त करीब आ रहा है और खुदा के फजल से खुशखबरी भी मिली है कि अंजाम बखैर है, क्योंकि जिस रंग में अंजाम की खबर दी गई बहुत ही प्यारा रंग है। उन्होंने कभी सारी उम्र तरावी नहीं पढ़ाई और ना ही कभी ऐसी ख्वाब पहले देखी होगी, मेरे इल्म में तो कभी नहीं। बस वफात से कुछ अरसा पहले रोया में इस किस्म का अंजाम दिखाया जाना बहुत ही मुबारक अंजाम है। जिस दिन उनकी वफात हुई है उससे दो रात पहले यहां दो मुख्तलिफ लोगों ने ख्वाबें देखी, वो भी ऐसा रंग पेश करती हैं कि उस वक्त अगर वफात से पहले बताई जाती तो समझ ना आती कि क्या बात है, लेकिन दोनों ख्वाबें एक ही रात दिखाई गई और दरअसल एक ही मंजर के दो पहलू हैं, और वफात के बाद फिर वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि क्या मतलब था। एक हमारी खातून जो खुदा के फजल से कई दफा बहुत ही अच्छी सच्ची ख्वाबें देखने वाली हैं, उन्होंने मिर्जा अजीज मिर्जा मुबशर अहमद को जो भाई मुनव्वर के साहबजादे थे हैं उनको देखा कि बहुत मगमूम दिखाई दे रहे हैं, और उसी रात मेरी अहलिया ने ख्वाब में नवाब मोहम्मद अहमद खान साहब मरहूम को, जो इनकी बेगम के भाई और हजरत नवाब मोहम्मद अली खान साहब और सईदा मुबारका बेगम साहबा के बड़े साहबजादे थे, उनको देखा कि बहुत ही खुश किसी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये दोनों ख्वाबें अब इकट्ठी हों तो फिर साफ नजर आ जाता है कि क्या मुराद है। मुबशर का मगमूम होना रुखसत के नतीजे में है, और उनकी बेगम के भाई का खुश होना उनकी आमद के इंतजार में है। तो इस तरह अल्लाह ताला जमात को अपने वजूद के रंग दिखाता रहता है और अपने कुर्ब के आसार जाहिर करता रहता है। अल्लाह ताला हमेशा जमात को इस किस्म के कुर्ब के निशान दिखाता रहे जिस पर उनके ईमान की बिना है और इन्हिसार है, जिस पर दरहकीकत हमारे तख्वा का इन्हिसार है। सरदार मिर्जा मुनव्वर अहमद साहब के मुतालिक सिर्फ एक बात कहकर अब मैं इस खुतबे को खत्म करूंगा कि उनमें जो सबसे ज्यादा हसीन पहलू था वो खिलाफत से उनका इश्क और वफा का पहलू था। ऐसी हैरत अंगेज उनको खिलाफत से मोहब्बत थी और उसका एहतराम मलहूस था कि जब वो मिलते थे तो जिस मोहब्बत और खलूस से मिलते थे मैं पानी पानी हो जाता था शर्फ से। बाज़ दफा तबीयत पर बोझ होता था कि अब ये सबके सामने आके इस तरह इजहार करेंगे तो मेरा क्या हाल होगा। बड़े भाई थे और उससे पहले की जिंदगी में वो नाराज भी हुआ करते थे, उनका बिल्कुल और रंग का ताल्लुक था, लेकिन जब से खुदा ताला ने खिलाफत का मनसब अता किया उनकी कैफियत ही बदल गई। और सब भाइयों में मैंने सबसे ज्यादा इस पहलू से उनमें इम्तियाज देखा है, एक गैर मामूली इम्तियाजी शान पाई है। तो अल्लाह ताला उन्हें गरीके रहमत फरमाए और उनकी औलाद को भी ये नेकियां जिंदा रखने की तौफीक अता फरमाए। क्या क्या सूरतें हैं जो खाक में पिनहा हो गई हैं या हो रही हैं, ये सूरतें पिछली सदी ने पैदा की थी। खुदा करे कि अगली सदी में इनके पसमानदगान की गुलोलाला की शक्ल में इनकी खूबियां जिंदा रहें और अगली सदी इन बुजुर्गों का ये विरसा पाए, और फिर उनके पिनहा होने के बाद नए लाला गुल फूटते रहें। खुदा करे कि ये सिलसिला दवाम इख्तियार करे और हमेशा अच्छी नस्लें पीछे छोड़कर जाने वाली हों। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک اور دوست کا میں ذکر کرنا چاہتا تھا جو میں نے کہا تھا تین کا میں کروں گا وہ بھول گیا. وہ جماعت انگلستان کے ایک انگریز نو مسلم ہیں, مسٹر بل ہیجز. یہ ہارٹلی پول کے رہنے والے تھے اور معمر بزرگ تھے جن کی بیگم نے سب سے پہلے بیعت کی, اور بہت ہی نیک خاتون ہیں اور بےحد تبلیغ کا شوق, اور ان کی تبلیغ کے نتیجے میں پھر یہ ان کا بیٹا بھی ایم جی ہوا, ان کے والد بھی, ان کے خاوند بھی ہوئے, ان کی بہویں بھی ہوئیں, اور اب وہ ایک انگریز خاندان ہے جو اوپر سے نیچے تک سارے کا سارا سچے دل سے مخلص مسلمان بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کثرت سے جماعت احمدیہ کو ایسے اور خاندان عطا کرے. بعض اور بھی ہیں پہلے کے, میں ایک کہنے سے کہنا غلطی ہے کیونکہ میرے ذہن میں فوراً بعض اور خاندان بھی آئے ہیں جو مکمل خدا کے فضل سے مخلص احمدی ہیں. تو انگلستان کے معاشرے کو اسلامی معاشرے میں تبدیل کرنے کے لیے یہ جہلانہ احتجاج کام نہیں آئیں گے جس طرح آج کل لوگ بعض ایشیائی مسلمان کر رہے ہیں کہ گلیوں میں نکل کر اپنے معاشرے کے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں. ان لوگوں کے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنی ضروری ہے. ان کے خاندانوں کو اسلامی معاشرے کا رنگ دے کر ان کے سامنے مثال کے طور پر رکھنا ضروری ہے. تو ان کے یہ بھی بہت, جیسے کہ میں نے بیان کیا, صاف دل, سیدھے سادے, بہت ہی نیک انسان تھے. ان کو بھی نماز جنازہ میں یاد رکھیں, دعاؤں میں خاص طور پر, کیونکہ آپ کے انگلستان کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس ضمن میں یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی نیک آدمی فوت ہو اس کے ساتھ اس کے پسندگان کے علاوہ اس کی نیکیوں کے مزید نشو و نما پانے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے تاکہ ایک کی کمی ہزاروں دوسروں کے حصول کے نتیجے میں پوری ہو. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آج چونکہ انصار اللہ کا اجتماع ہے اور بہت سے مہمان آئے ہوئے ہیں جنہوں نے پھر یہاں سے اسلام آباد بھی جانا ہے, اس لیے نماز جمعہ کے بعد عصر بھی ساتھ ہی پڑھی جائے گی, یعنی نماز جمعہ کے ساتھ عصر جمع ہوگی. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.